آج کل کے دور میں بھی ہم ان اقوام کو بہت خوش قسمت سمجھتے ہیں اور حق پر سمجھتے ہیں جنہیں اللہ کے وجود سے انکار کے باوجود بہت کچھ ملا ہوا ہے. لیکن چونکہ ہر شخص کی زندگی میں وہ وقت نہیں آتا کہ وہ ایسے گمراہ لوگوں کی پکڑ کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکے, لہذا بہت سے لوگ ان کی نعمتیں دیکھ کر خود بھی حق سے پھسلنے لگتے ہیں, اور یہ بھی ایک بدقسمتی کی علامت ہے. تو گویا آزمائشیں دو طرح کی ہوتی ہیں. پیچھے بھی آپ نے پڑھا نا کہ اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے دیا تاکہ تمہارا امتحان لے, تمہیں آزما کر دیکھے. لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ, سورۃ الانعام کے آخر میں آتا ہے. یہ سب کچھ کس لیے ملا ہے؟ تاکہ اللہ آزمائے. تو دو طرح کی ہوتی ہیں تکلیفیں, ایک مصیبتیں حوادث اور دوسری نعمتیں بھی. آزمائش دونوں طرح ہوتی. زندگی کے حوادث محض حوادث نہیں ہوتے, یعنی جب کوئی حادثہ یا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ سے مراد دو کاروں کا ٹکرانا نہیں, ایکسیڈنٹ سے مراد کوئی بھی ناپسندیدہ چیز زندگی میں آنا, تو یہ انسان کو اس کی غفلت سے جگانے کے لیے آتے ہیں. زندگی کا کوئی خاص حصہ جس کے بارے میں وہ غافل ہوتا ہے, لاپرواہ ہوتا ہے, اس لاپرواہی کو دور کرنے کے لیے آتے ہیں. ہم میں سے اب ہر شخص صرف اپنے آپ کو دیکھے, کسی کے بارے میں نہ سوچے, اپنے اپنے بارے میں سوچے کہ کیا اس کی زندگی میں کوئی تکلیف آئی, کوئی ناخوشگوار بات آئی. ہر ایک کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا, کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کی زندگی پہ کوئی گہرا اثر چھوڑا ہو, آپ کی روح پر, آپ کے دماغ پر, آپ کے دل پر آپ کو سخت قسم کی پریشانی ہوئی ہو. کبھی ایسے موقع پر سوچا آپ نے کہ یہ کیوں ہوا؟ یہاں اس کا جواب دیا جا رہا ہے, یہ غفلت سے جگانے کے لیے ہوا, کسی غلطی کا احساس دلانے کے لیے ہوا. بعض باتیں تو انسان اللہ کی کتاب پڑھ کر سیکھتا ہے, ان آیات سے سیکھتا ہے, اور بعض زندگی کے سبق دنیا میں پیش آنے والے واقعات اور حادثات سے سیکھتا ہے. اب سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے کیا سیکھا. کسی بھی حادثے سے ہم نے کیا سیکھا؟ اگر انسان اپنی زندگی میں پیش آنے والے کسی بھی ناپسندیدہ عمل سے کچھ سیکھتا نہیں, اپنی اصلاح نہیں کرتا, تو انسان عموماً ان چیزوں پر خوبصورت توجیہات تاویلات کا پردہ ڈال دیتا ہے. یہ اس وجہ سے ہوا, وہ اس وجہ سے, اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے کہ دیکھو اس میں تمہارا قصور کوئی نہیں تھا, یہ تو ویسے ہی ہو گیا تمہارے ساتھ, بائی چانس ہو گیا. اس سے جو غافل دل ہوتا ہے وہ غفلت سے اگلے سٹیپ پر بے حسی میں داخل ہو جاتا ہے, بے حس ہونے لگتا ہے. جو شخص تنبیہات کو نظر انداز کرتا ہے, وارننگز کو اگنور کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. یہ پہلے سے سخت امتحان ہے. اس پر انسان بالکل مطمئن ہو جاتا ہے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ تو مجھ سے بہت راضی ہے, خوش ہے, اور پھر اچانک پکڑ لیا جاتا ہے کہ توبہ کی موقع اور توفیق بھی نہیں ملتی. تو ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھے کہ کیا کسی بھی انہونے واقعے سے ہم نے کوئی سبق لیا, اپنی کوئی اصلاح کی, اپنا کوئی لاحق عمل بدلا, اپنی کسی چیز میں بہتری پیدا کی یا نہیں کی. اگر نہیں کی اور اس کے بعد ہم اس کو بھول گئے اور دنیا کی نعمتوں پہ پھول گئے کہ نہیں وہ تو ایسے ہی لوگ کہتے تھے کہ تم پہ یہ مصیبت اس لیے آئی ہے, نہیں اس لیے نہیں آئی تھی, وہ تو ویسے ہی آ گئی تھی, ایسا ہو ہی جاتا ہے, بائی چانس ایسا ہو ہی جاتا ہے, گاڑی گاڑی سے ٹکرا ہی جاتی، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر. اب دیکھیں کہ چھوٹا سا بھی نقصان ہو نا، ضرور سوچیں کہ کیا غلطی ہے میری، کہاں کمی ہے مجھ میں، کیا کوتاہی ہے میری. کیونکہ ہر انسان انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے. ہم خود کو جب فرشتے سمجھنے لگتے ہیں تو اپنی غلطیوں سے بھی نہیں سیکھتے، خود کو پیش آنے والے نقصانات سے بھی کچھ سبق نہیں لیتے، اپنے رویے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتے. تو جب چھوٹے چھوٹے الارم انسان کو نہیں جگاتے، آپ دیکھیں جیسے سو رہے ہوتے ہیں نا آپ، اچھا صبح اٹھنا ہے آپ کو، سو رہے ہیں، الارم لگا، آپ نے ہاتھ مار کے بند کر دیا، پھر سو گئے اور اچھی نیند آئی، پھر کوئی ادھر ادھر شور ہوا چڑیوں کا پرندوں کا، پھر آپ سو گئے، دوسرے الارم پہ بھی نہیں اٹھے، پھر یکایک کیا ہوتا ہے کہ کوئی آ کے آپ کو خوب جھنجھوڑتا ہے، اٹھ جاؤ اب مزید نہیں سو سکتے، جیسے آپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہوں گے. اور پھر ایک منٹ کے لیے بھی آپ ان کو سونے نہیں دیتے ہیں. جب آپ یعنی الارم کو تو وہ کیا کرتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، دروازہ ناک کرنے کو اگنور کر دیتے ہیں. لیکن کس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے، جب آپ جا کے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیں اور پکڑ کر اٹھا دیں. ہم سب کی زندگی میں یہی ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے الارم بج رہے ہیں، دیکھو ہوش میں آؤ، غلط کر رہے ہو، غلطی کا جائزہ لو. ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں، ہر الارم پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، کچھ نہیں، تاویلیں، مطمئن مطمئن، سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ. لیکن جب موت کا فرشتہ اچانک آئے گا اور دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے لے جائے گا، پھر کوئی توبہ نہ کر سکیں گے، کوئی توبہ. پھر آگے کیا ہے، جو بویا ہوگا وہی کاٹنا ہوگا، جو کیا ہوگا وہی دیکھنا ہوگا، کچھ اور نہیں آئے گا. اس وقت فقط فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ، ابلاس، ابلیس بھی اسی سے ہے، بلاسا، سخت مایوس. اور سخت مایوسی کیوں نہ ہو، پلٹنے کا رستہ ہی نہیں، موقع ہی نہیں، جگہ ہی نہیں. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو کاٹ دی گئی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا، ایک کے بعد ایک کی فصل کٹ گئی. جتنے بھی نافرمان بگڑنے اکڑنے والے لوگ ہیں، کیا دنیا میں کبھی باقی ہمیشہ رہے؟ جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، رہا کوئی ان میں سے ایک بھی باقی؟ بڑے بڑے علماء، فقہا، فلاسفرز، سائنٹسٹ، جرنیل، پولیٹیشنز، قارون، فرعون، سب چلے گئے، سب کو جانا ہے اور ہم سب کو بھی جانا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لے کر کیا جا رہے ہیں، ہماری کوئی طاقت اللہ کے آگے کام نہیں آتی. ساری دنیا میں مل کے ہمیں روکنا چاہے، موت کے منہ سے بچانا چاہے، تو نہیں بچا سکتی. جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، اس کی پکڑ آ جاتی، کوئی نہیں چھڑا سکتا. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاٹ دی گئی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا، سب ظالم کٹ گئے. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ اس نے ایسے ظالموں کی جڑ کاٹ دی. قُلْ، کہہ دیجئے، اَرَأَيْتُمْ، کیا تم نے غور کیا، کیا تم نے دیکھا، کبھی سوچا، ان اخذ اللہ، کہ اگر لے لے اللہ، سمعکم، تمہاری سماعت کو، تمہاری سننے کی قوت، یعنی تم کو بہرا کر دے، وہ ابصارکم، اور تمہاری آنکھیں لے لے، وہ ختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پہ مہر کر دے، یعنی سننے دیکھنے سوچنے کی صلاحیت مفقود کر دے، ان چیزوں کو مسخ کر دے یا ان کی عمل کی صلاحیت چھین لے. من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ, کون الہ ہے اللہ کے سوا جو تمہیں اس کو لا دے, اللہ کے سوا پھر کون ہے جو تمہارے پاس یہ سب کچھ لے آئے. اگر اللہ ان قوتوں کو لے لے تو کوئی دوسرا ہے جو تم کو واپس لا دے, تم کو لوٹا دے. انظر, دیکھو, کیف نصرف الآیات, کس طرح ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں آیات, احکامات. ثم هم یصدفون, پھر وہ اعراض کرتے ہیں, منہ موڑ جاتے ہیں, کچھ نصیحت نہیں لیتے, بات سمجھتے ہی نہیں. قل ارأیتکم, کہہ دیجئے, بتاؤ مجھ کو. ارأیتکم کا ایک معنی تو کیا دیکھا تم نے خود کو, لفظی معنی, لیکن اخبرونی کے معنوں میں آتا ہے, بتاؤ مجھ کو. ان اتاکم عذاب اللہ بختتن, اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب اچانک, بغیر اطلاع کے, بے خبری میں, سڈنلی, او جہرتن, یا اعلانیہ, دن کے وقت. هل يهلك الا القوم الظالمون, تو کیا ظالم قوم کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ اس عذاب کا مستحق کون ہوں گے؟ ظالم ہی ہوں گے. اس لیے ظالموں کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ تم اپنے آپ کو اس قابل مت سمجھو کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو. یہاں بختتن او جہرتن کا لفظ آتا ہے, سورۃ یونس میں بیاتن او نہارن آتا ہے, رات کو یا دن کو. بختتن سے مراد رات کو, اور جہرتن یعنی دن کو. وما نرسل المرسلین, اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو, الا مبشرین ومنذرین, مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. فمن آمن, یعنی رسولوں کا کام کیا ہے کہ آ کے اچھے کام والوں کو خوشخبری دیں, بروں کو ڈرائیں. فمن آمن, تو جو کوئی ایمان لائے, واصلح, اور اصلاح کر لے, فلا خوف علیہم, تو کوئی خوف نہ ہوگا ان پر. ولا هم يحزنون, اور نہ وہ غمگین ہوں گے. والذین كذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. یمسهم العذاب, چھو لے گا ان کو عذاب. بما كانوا يفسقون, بوجہ اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے. جو لوگ ہماری آیات کو نہیں مانتے, ایک دن ان کو عذاب پکڑ لے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ نافرمان تھے. قل, آپ کہہ دیجئے, لا اقول لکم, میں تم کو یہ نہیں کہتا. کیا؟ کہ اندی خزائن اللہ, کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. اللہ کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں. عموماً لوگوں کے ذہن میں یہ خیال رہتا ہے کہ جو شخص اللہ والا ہو, اسے انسانی ضروریات اور انسانی تصرفات سے بہت بالا ہونا چاہیے. بس اس کو انسان نہیں ہونا چاہیے, انسانوں والی کوئی بات اس میں نہیں ہونی چاہیے, سپر ہیومن ہونا چاہیے اس کو. اس سے عجیب و غریب کام صادر ہونے چاہیے, ہر روز اس کو کوئی کرامت دکھانی چاہیے. خواص کی علامت یہ ہے کہ نئے نئے عجوبے دکھائیں. وہ ایک اشارہ کرے اور پہاڑ سونے کا بن جائے, وہ حکم دے اور زمین خزانے ابلنے لگے, وہ لوگوں کو اگلے پچھلے حالات بتائیں, لوگوں کی گم شدہ چیزیں بتائیں, یہ بتائیں مریض بچ جائے گا کہ مرے گا, حاملہ کے پیٹ میں کیا ہے, لڑکی ہے یا لڑکا ہے, یعنی غیب کی خبریں دیں وہ. پھر اس کے اندر انسانی کمزوریاں اور ضروریات بھی نہیں ہونی چاہیے, اس کو سونے کی بھی ضرورت نہیں, اس کو کھانے کی بھی ضرورت نہیں, اس کو آرام کی بھی ضرورت نہیں. اس کو کمانے کی بھی ضرورت نہیں، وہ کبھی مفلس اور تنگ دست نہیں ہو سکتا. اس قسم کی باتیں لوگوں کے ذہن میں عام طور پر آ جاتی ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کا نام لیتے ہیں یا دیندار ہوتے ہیں. اور اگر ان کے اندر یہ چیزیں نہیں اور وہ ایک عام انسان کی طرح ہیں تو وہ پھر ان کے خیال میں اللہ والے نہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغمبری کا دعویٰ کیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہی چیزوں کا تقاضا کیا، تو آپ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے کہلوایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، ولا اعلم الغیب، نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. کیونکہ لوگ نیک انسانوں میں فرشتوں کی خصوصیات ڈھونڈتے ہیں، انسان کو انسان نہیں فرشتہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس کو نہ کھانے پینے کی ضرورت ہو اور نہ ہی اور کوئی انسانی طلب. پھر میں کون ہوں؟ نہ تو خزانے ہیں، نہ غیب ہے، نہ فرشتہ ہوں، تین چیزوں کی تردید ہے. ان اتبعوا الا ما یوحى الی، میرا کام یہ ہے کہ جو کچھ وحی کے ذریعے مجھے بھیجا جا رہا ہے میں اس کی پیروی کروں، وحی کا اتباع کروں، اللہ کے احکامات کی پابندی کروں. یہ ایک پیغمبر کا کام ہے. لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. آج بھی آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کو، یہ تو دور جاہلیت کی بات تھی نا کہ عرب جاہلیت میں لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ پیغمبر ہیں اور پیغمبری کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کے پاس بہت مال ہونا چاہیے، آپ کو غیب کی باتیں پتہ ہونی چاہیے، اور غیب وہ نہیں جو وحی کے ذریعے ہو، غیب وہ جو عام روزمرہ زندگی کے بارے میں ہو، اور آپ کو فرشتہ ہونا چاہیے تھا. پیچھے بھی گزر چکا نا کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا نبی بن کر. آج بھی لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو دین کا نام لے، دین کا کام کرے، اس سے اسی قسم کی توقعات رکھتے ہیں کہ وہ چھو منتر سے پتھر کو سونا بنا دے، غیب کی خبریں بتائے، اور انسان نہ ہو فرشتہ ہو. اور جیسے فرشتوں کے اندر انسانی ضروریات نہیں ہوتی ایسے ہی اس کے اندر بھی نہ ہو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بدوی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور نہ وقت دیکھتے نہ موقع دیکھتے آپ کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر یا محمد کہہ کے پکارنا شروع کر دیتے. جب ایک گھر سے آواز نہ آتی دوسرے میں جا چیختے پکارتے، پھر تیسرے میں، پھر چوتھے میں، کیونکہ آپ کے حجرے جو تھے مختلف تھے، اور اس بات کو برا معلوم کرتے کہ جس وقت ہم حاضر ہوئے ہیں وہ آپ حاضر کیوں نہیں ہو گئے. آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ یہی توقع رکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو دین کا کام کرے وہ 24 گھنٹے دن ہو یا رات وہ لوگوں کے ڈسپوزل پر رہے، اسے ہر وقت لوگوں سے ملاقات کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس کو وقت پر کھانا کھانے کا کوئی حق نہیں، وقت پر سونے کا کوئی حق نہیں، اس کی اپنی ذاتی زندگی کوئی زندگی ہی نہیں، اس کی اپنی ضروریات کوئی ضروریات ہی نہیں، اس کو انسان نہیں ہونا چاہیے، اسے سونے کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، وہ آرام کیوں کرتا ہے؟ اور یہ دراصل شیطانی وسوسے ہوتے ہیں جو ہر دور میں دین کے کام کرنے والوں کے خلاف شیطان دلوں میں پیدا کرتا ہے، تاکہ جو لوگ دینی رہنمائی کا کام کر رہے ہیں لوگ جب ان سے بدگمان ہو جائیں گے تو دین سے بھی بدگمان ہو جائیں گے، جب ان سے متنفر ہوں گے تو دین سے بھی متنفر ہوں گے، اور شیطان یوں اپنا کام کر جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بہت سے اللہ والوں کی محبت اللہ کی محبت کا سبب بنتی ہے. اسی لیے ہمیں ایک دعا سکھائی گئی نا، اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک، اے اللہ تو ہمیں اپنی محبت دے اور اس انسان کی محبت دے جو ہمیں تیری محبت سے قریب کرے. یعنی انسانوں کی محبت بھی مانگی گئی ہے کہ اللہ جو لوگ تجھ سے محبت کرتے ہیں ہمارے دل میں ان کی محبت پیدا کر دے، کہ ان کی محبت اور احترام انسان کو دین کے قریب لے جاتا ہے، اور یہ شخصیت پرستی نہیں ہوتا. تو شیطان عموماً کیا کرتا ہے، یا اس کو شخصیت پرستی کا رنگ دیتا ہے، یا پھر بدگمان کر کے یہ محبت دلوں سے چھینتا ہے، تاکہ جب دین والوں سے محبت نہیں رہے گی تو دین سے بھی لا محالہ محبت نہیں رہے گی. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسانوں کے رویے سے بد دل ہو کر دین کے ساتھ تو کم از کم رہے نہیں، وہ دین سے بھی جاتے ہیں. ایک بہت بڑا ہتھیار ہے لوگوں کو دین سے دور کرنے کا. آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر مولوی نام کو جس طرح بدنام کیا گیا ہے، یہ باقاعدہ ایک سازش کے تحت ہوا ہے. میں نہیں کہتی کہ مولوی فرشتے ہیں، لیکن بہرحال وہ بھی انسان ہے. جب سارے معاشرے میں بگاڑ آیا تو وہاں بھی آ سکتا ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ایک کڑاہی جس میں رنگ ڈلا ہوا اور تو جو اس میں جائے اس کو رنگ نہ چڑھے. وہ کہیں نہ کہیں سے ہر ایک پہ رنگ آئے گا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سود کا غبار ہر شخص تک پہنچے گا. تو آج وہ دور ہے نا کہ کوئی شخص لیتا نہیں بھی ہے تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، مثلاً آپ ایسے بینکس کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، یعنی ہر شخص کسی نہ کسی طرح اس نظام کا تعاون ضرور کرتا ہے. تو وہ غبار تو اڑ کے پہنچا نا اس تک بھی. تو بالکل اسی طرح جب معاشرہ بگڑتا ہے تو اس کی مثال ایک پہیے کی طرح ہے. پہیہ جس طرف گھومتا ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب گھومتا ہے ساتھ ہی، وہ اپوزٹ ڈائریکشن پہ نہیں گھوم سکتا. اپوزٹ گھومنے کے لیے بڑی ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے، بہت سخت محنت چاہیے ہوتی ہے. ایسی محنت پھر کم ہی لوگ کرتے ہیں کہ جو اپوزٹ ڈائریکشن پہ گھومے. اکثریت کیا کرتی ہے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جدھر سب لوگ جا رہے ہیں تم بھی ادھر چل پڑو، انہی رو پہ بہ جاؤ. اور اس میں سہارا کیا تھا، وہ فلاں ہی غلط کام کر رہا، وہ فلاں بھی تو اتنا بڑا علامہ ہے یا اتنا بڑا شخص ہے اور وہ دیکھا نہیں. حالانکہ وہ بات سچ ہو یا جھوٹ، لیکن عموماً اڑا دی جاتی ہے اور عوام کو اس کے لیے جواز مل جاتا ہے، ہاں ہاں فلاں نے بھی تو غلط کیا تھا، ہم عام انسان ہیں ہم کیوں نہیں کر سکتے، ہم بھی کر لیتے ہیں. اور اس طرح دیکھا دیکھی ایک دوسرے کو کیا ہوتا ہے، برائیاں عام ہوتی چلی جاتی ہیں، بگاڑ عام ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن آپ سب اس بات سے اتفاق کریں گے کہ آن دا ہول ہمارے معاشرے کے اندر دیندار طبقے کے خلاف، دین کا نام لینے والوں کے خلاف ایک نفرت نہیں تو ناپسندیدگی یا بغاوت کی فضا ضرور موجود ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے بچی کے لیے مثلا کسی عالم دین کا رشتہ ہے اور وہ اس کو دینے کو تیار ہو جائے، ہے کوئی؟ کوئی نہیں. کسی کو صرف کسی کی شرافت کی وجہ سے اس کے ساتھ ایک تعلق یا رشتہ جوڑا جائے، نہیں. شرافت بھی کوئی چیز ہوتی. ایک صریحاً شراب پینے والے لڑکے کو ہم اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا دیں گے، چاہے وہ اس کے ساتھ مار پیٹ کرے، زیادتی کرے، ابیوز کرے، کچھ کرے، لیکن چونکہ وہ مالدار ہے، چونکہ ہمارے خیال میں وہ وقت کے مطابق جی رہا ہے، اس لیے وہ کیسے بھی برے فیل کرتا ہے، وہ اور لڑکیوں میں انٹرسٹڈ ہے، وہ فلرٹ کرتا ہے، وہ جو بھی کرتا ہے وہ کرتا رہے، لیکن وہ زمانے کے مطابق جیتا ہے، اس کے لیے ہاں کر دیں گے ہم. لیکن کسی انسان کی شرافت کو دیکھ کر صرف اس کی شرافت کی بنا پر نہیں کریں گے، ہے نا یہ بات؟ کیوں ہے ایسا؟ ہم کیوں نہیں سوچتے اس بنیاد پر؟ اس سے میری مراد دیندار طبقے کو فرشتہ ثابت کرنا نہیں، لیکن ہوا کیا کہ جب دین والوں کو بدنام کیا گیا تو لوگ دین سے بھی بھاگ گئے. لوگوں نے شکر کیا کہ یہ جان چھوٹی بلا اتری ہمارے سر سے، یہ سب پابندیاں ختم ہوئیں. انہوں نے اللہ کے دین کو مولوی کا دین کہہ کر اس سے آزادی حاصل کر لی، حالانکہ اللہ کی بات کا جواب اللہ کو دینا ہوگا. ہم دنیا کے دین والوں سے بھاگ بھی جائیں، بھاگ نکلیں، ریبیلین بھی ہو جائیں، جس طرح عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود دیندار گھرانوں میں ان کے اپنے بچے ان کے باغی ہو گئے، کئی ایسے کیسز ہیں، اس کو بھی ہم ایک حجت بنا لیتے ہیں. وہ دیکھا نا فلاں ویسے بڑا دیندار ہے، بچہ اس کا کیا کر رہا ہے، دوسروں کو تو بہت درس دیتا ہے اپنے گھر کی خبر نہیں. حالانکہ جو شخص دوسروں کو درس دیتا ہو، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے نہیں سوچتا ہوگا؟ لیکن ایک ہوا ایسی چلی دین سے بغاوت کی کہ اس میں اچھے اچھے سمجھدار لوگ اس سے متاثر ہو گئے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو ہوا چل پڑی ہے اس کے اگینسٹ چلنا، جبکہ دین کو اتنا بدنام کر کے رکھ دیا گیا، پھر دیندار ہونے پہ فخر محسوس کرنا اور دین کا پرچم اٹھا کے چلنا اور معاشرے کے اندر اس نام سے اپنی پہچان پیدا کرنا، یہ آسان کام نہیں، یہ ایک مشکل کام ہے. لیکن ایسی مشکلیں سب برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اکثر لوگ اس سے فرار حاصل کر جاتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں کہ چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، جو زمانہ کر رہا ہے وہی تم کرو، چاہے زمانہ جہنم کی طرف بڑھ رہا ہو تو تم بھی بڑھو، اس لیے کہ زمانے کے ساتھ جو جینا ہے. اکثر لوگ یہ نہیں کہتے کہ اگر ہم یہ موجودہ زمانے کے طور طریقے چھوڑ دیں تو ہم کیسے جیئیں، لوگ تو ہم سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، ہمارے رشتے نہیں ہوں گے، ہماری بچیاں کہاں جائیں گی، ہمارے بیٹوں کو رشتے کہاں سے ملیں گے، ہم کہیں شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. کیا یہ خوف موجود نہیں ہے معاشرے کے اندر؟ یہ سب کچھ موجود ہے، لیکن ان سارے پریشرز کے باوجود ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دین پر چلے بغیر، خواہ وہ انگارے کی طرح ہو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک وقت آئے گا کہ دین ایک انگارے کی طرح ہو جائے گا، کہ ہاتھ پہ رکھنا بھی مشکل، پھینکنا بھی مشکل. تو جب ایسا دور آ جائے تو بھی جسے جہنم کے انگارے یاد ہو وہ اس انگارے کو رکھ لے گا ہاتھ پہ، جسے آخرت کی سزا یاد ہو وہ اس سزا کو آسانی سے جھیل لے گا. کہ کیا ہوا، دنیا کے تھوڑے سے نقصان ہے نا، کچھ مال کا ہوگا، کچھ جان کا ہوگا، کچھ عزت کا ہوگا، کچھ دوسرا تیسرا، تو چل جائے گا، گزارا ہو جائے گا، لیکن آخرت میں گزارا نہیں ہوگا. دنیا کی رسوائی آسان ہے آخرت کی رسوائی سے، دنیا کی پکڑ کم ہے آخرت کی پکڑ سے. جس کو آخرت کی پکڑ کا احساس ہو جائے وہ دنیا کی پکڑ کو بھول جاتا ہے. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، یہ جو انہوں نے دینداری کا تصور قائم کر رکھا ہے، میں اس تصور کے مطابق نہیں ہوں، میرے پاس کچھ خزانے نہیں. یہ چاہتے ہیں کہ میں علم غیب بتاؤں ان کو، میں علم غیب نہیں جانتا. اب اس سے کس بات کی تردید ہو رہی ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے. قل آپ کہہ دیجئے، آپ ان کو خود بتائیے کہ میں غیب نہیں جانتا، اور پھر بھی ہم اصرار کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، وہ دلوں کی باتیں جانتے ہیں نا، اکثر شعروں نعتوں میں ایسی باتیں لکھی. ولا اقول لکم انی ملک، اور تم سمجھتے ہو کہ میں سپر ہیومن ہوں، میں ایسا نہیں ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں انسان ہوں. اسی لیے آپ نے فرمایا نا کہ میں گوشت بھی کھاتا ہوں، گھی بھی کھاتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، شادی نکاح بھی کرتا ہوں، یہی میرا طریقہ ہے. اور خاص طور پر دنیا کے سب کام آپ نے کیوں کر کے دکھائے، تاکہ لوگوں کے ذہن سے یہ خیال نکل جائے کہ دنیا کے کام کرنا دنیا داری ہے، دینداری نہیں. رزق کمانا آپ نے عبادت قرار دے دیا، اب رزق کمانے کا ذریعہ دینداری تو نہیں ہو سکتی نا، اسے تو کنڈم کیا گیا کہ دین سے دنیا کماؤ. دنیا کمانے کا طریقہ دنیا میں ہی ہوگا، دنیا کا ہی کوئی کام کرنا ہوگا. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو پیروی کر رہا ہوں اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی، میں مکلف ہوں وحی کا. قل هل یستوی الاعمى والبصیر، آپ کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھا اور دیکھنے والا، یعنی یہ سب کچھ میں تو بتا رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اصل حقیقت کیا ہے، لیکن اگر تم نہیں دیکھتے تو دیکھنے والا کون ہے؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور اندھا کون ہے؟ جن کو یہ باتیں سمجھ میں نہ آئیں، جن کو یہ حقائق جن کے حلق سے نیچے نہ اتریں. افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟